머리를 두르드리고 한번 도와주십니다.
کتنی فضیلتیں تھیں جو جگہ جگہ امیر المومنین کی ظاہر ہوتی تھیں.
چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوں، چاہے وہ اعلان نبوت کے موقع پر دعوت ذوال عشرہ کے موقع پر ہوں، چاہے وہ شعب ابی طالب جیسے سخت موقع پر امیر المومنین اور ان کے والد کی قربانیاں ہوں، چاہے وہ شب ہجرت امیر المومنین کا رسول خدا کے بستر پہ سونا ہو، پھر چاہے بدر و خندق اور احزاب کسی بھی جنگ کے اندر امیر المومنین کے قربانیاں ہوں۔ اس اعتبار سے امیر المومنین کی شخصیت ظاہر کی تاریخ اسلام میں منفرد شخصیت، وہ جن کی وزارت اور جانشینی کا اعلان اللہ کے نبی نے پہلے دن سے ارشاد فرمایا۔ یہ سب چیزیں معجزہ نما ہیں، لیکن اس سے بڑی تلخ حقیقت یہ حقیقت ہے کہ کسی نے اتنی قربانیاں دی ہوں اور پھر تاریخ اسلام میں تقریباً 60 سال تک اس کے نام پر اذان اور اقامے میں لعنتان کیا گیا، یہ عجیب و غریب شخصیت ہے، یہ عجیب تبدیلی ہے کہ ایک دین کے لیے کسی نے سب کچھ قربان کیا، بچپن سے لے کر شہادت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ نصرت اسلام سے ہٹ کے گزارا ہو، اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود اور واحد گھرانہ ہے، مجھے تاریخ انبیاء کے حوالے سے کوئی ایسا نبی نہیں معلوم، اگر تاریخ میں رہا ہو تو شاید ہمارے پاس ذکر اتنا زیادہ نہیں ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی 11 نسلوں نے اپنے دین پر قربانیاں دی، صرف اللہ کے نبی کی نسل مبارک اور نسل طیبہ ہے، اور وہ جو امیر المومنین کی نسل ہے جس نے 11 نسلیں ہر نسل نے شہادت دی، اتنی قربانیوں کے بعد اتنی ایثار و فداکاری کے ساتھ 60 سال تک اسی دین کے ماننے والے اس دین کے اعلان کے موقع پر ان کے نام پر لعنت عام کرنا، یہ تاریخ کا ایک عجیب واقع ہے، اور شاید اور زیادہ عجیب یہ ہے کہ جس کے اوپر 60 سال تک ملائے عام کے اندر دن میں کئی کئی دفعہ لعنت کی جاتی ہو، اس کے ماننے والے دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں موجود ہیں، دشمنوں کی تمام تر دشمنیاں ان کی محبت کے راستے کو نہیں روک سکے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ جتنا منظم اور جتنا طاقتور دشمنی امیر المومنین کی شخصیت سے لوگوں نے کی ہے، شاید اتنی منظم اور طاقتور دشمنی دنیا میں کسی مسلمان کے اندر مسلمان کے ساتھ نہیں کی گئی ہو، انتہائی منظم دشمنی کی گئی، یعنی ہمارے پاس روایات موجود ہیں، مستندات موجود ہیں، اوتھینٹک بالکل ریسورسز کے اندر، کہ جس کے اندر لکھا ہے کہ شام سے حکم نامے جاری ہوتے تھے کہ اگر کوئی شخص امیر المومنین کی فضیلت میں کوئی ایک روایت کسی کو سنائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو گھر میں رکھ کر گھر کی چاروں دیواروں کو اس کے اوپر گرا دیا جائے، مستند کے اندر موجود ہے کہ یہ سزا حکام شام کی طرف سے جاری ہوئی کہ اگر کوئی ایک روایت امیر المومنین کی فضیلت میں سنائے، فضیلت کی سنائی ہوئی ایک روایت کے جرم میں اس کو اس کے اوپر اس کا گھر برباد کر دیا جائے، تاریخ اعتبار سے یہ سب کچھ موجود ہے، بس فضیلت کے دروازے بند کیے گئے، یہ ایک حکم نامہ جاری ہوا، پھر ایک اور حکم نامہ جاری ہوا اور اس کے اندر کہا گیا کہ جتنے فضائل امیر المومنین کے ہیں اگر فلاں فلاں کے نام سے کوئی گڑھ کر لیا روایت تو اس کو اتنا اتنا انعام حکومت کے خزانے سے دیا جائے، مستندات موجود ہیں، منظم دشمنی کی گئی، تاریخی حوالے سے منظم دشمنی کی گئی کہ امیر المومنین کے فضائل محو ہو جائیں، وہ فضائل دوسروں کے نام پر ثبت ہو جائیں، اور اگر کوئی غیر سرکاری طور پر صرف نجی محفل کے اندر بھی امیر المومنین کا نام لے تو خوف کے ساتھ لے، دہشت کے ساتھ لے، ڈر کے ساتھ لے، یعنی ہمارے پاس روایات موجود ہیں، یہ ہم پہلے زمانے میں پڑھا کرتے تھے لیکن یہاں پر بھی دوستوں نے بتایا ہے، اسی سعودی عرب کے اندر جب یہ دشمنان اہل بیت قابض ہوئے تو خود سعودی دوستوں نے بتایا کہ ہم لوگ بعض غاروں میں جا کر اپنے بچوں کو دین سکھایا کرتے تھے، شہر کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے، बहन-दिलना अब फिर काफी आसानी हो रही है। तो मैंने सोचता था कि 1400 साल के बाद अगर दुश्मनी दुश्मनी करते हैं, दुश्मन इस शिद्दत पे आके दुश्मनी करते हैं, तो जिन्होंने शुरू में दुश्मनी की थी उनकी दुश्मनी का क्या आलम होता होगा। इतनी दुश्मनियों के बावजूद अमीन उल्मुल्क की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया के कोने कोने के अंदर मौजूद है, उनके नाम लेने वाले मौजूद हैं, उनके नाम का जिक्र करने वाले मौजूद हैं और उनके गम को दुनिया भर के अंदर मनाने वाले मौजूद हैं। और लाखों करोड़ों वो हैं जिनकी शबो रोज अल्लाह से इल्तिजा ये है कि उनको अमीरुल मोमिनीन के हमराह महशूर करें। लाखों करोड़ों मौजूद हैं जिनकी जिंदगी का फख्र यह है कि वो मौला अमीरुल मोमिनीन के नाम के परचम को दुनिया के किसी गोशे तक पहुंचा सके। मौला अमीरुल मोमिनीन की अजमत पर दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाली शख्सियत, सबसे ज्यादा मुसीबतें झेलने वाली शख्सियत, सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म दुश्मनी झेलने वाली शख्सियत और वो शख्सियत जिसके चाहने वाले दुनिया में मुनफरिद, मुनफरिद उसके चाहने वाले दुनिया में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो दौर गुजर गए जिसमें ये इम्कान था कि कोई अपने मोमिन की शख्सियत को इतना मस्त करे कि कोई समझ न सके। असल बनी हुई की पूरी कोशिश इसी बात पे थी, गुरु नानक मोमिन की शख्सियत को इतना मस्त करना चाहते थे, इतना बामाल करना चाहते थे कि बाद के आने वाले मुसलमान तारीख में ढूंढने की भी कोशिश करें कि असली किरदार क्या था तो समझ न सके। आपने अभी मोमिन की मजलूमियत के लिए जुमला यकीनन सुना है कि जब शामियों को खबर मिली कि मौला अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में शहीद किए गए हैं तो बहुत सारे शामियों ने अपने आप से ये सवाल किया कि अली का मस्जिद में क्या काम था। इस हद तक अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत को मस्क किया गया था, उसके बारे में गलत रिवायत गलत तरीके से लोगों को बताया गया था कि उनके सामने यूं था कि मौला अमीरुल मोमिनीन एक ऐसे शख्स का नाम है, नाऊज बिल्लाह ताला सर नाऊज बिल्लाह मैं कह नहीं पाऊंगा कि जिसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं। शामियों को क्यों बताया गया? लेकिन जब मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत होती है तो शामी एक दूसरे से सवाल करते हैं कि अली बिन मस्जिद में जाते थे क्या, उनको मस्जिद में क्या सौकार था नाऊज बिल्लाह ताला। इस तरह की दुश्मनी थी जो अंजाम पाई थी और दुश्मनों ने मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल किया मौला अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के लिए। लिहाजा आज मैं और आप इसको मुअज्जज़ा समझें कि 1400 साल के बाद भी अगर कोई हक तलाश करना चाहे अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के बारे में तो वो किताबों में उस हक को देख सकता है, तारीख के अंदर उस हक को देख सके। इतनी तमाम तरह जिद्दोजहद के बावजूद खुद मौला अमीरुल मोमिनीन का मुअज्जज़ा है। अब यहां पर कुछ जिम्मेदारियों के उन्वान से अफराद में तकसीम किए जा सकती है, हम कुछ तकसीम कर सकते हैं किन लोगों की क्या जिम्मेदारी है। कुछ जिम्मेदारी है उलमा और दानिशवरों की तरफ से, उनकी एक जिम्मेदारी आती है मौला अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के हवाले से। इससे पहले मैं इस सिलसिले में आराज पेश करूं, ये जुमला भी अर्ज करता चलूं कि जितनी आज दुनिया अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के लिए मोहताज और तैयार है शायद इतना पहले कभी नहीं थी। आज की दुनिया तैयार है मौला अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत को समझने के लिए। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह यह है कि इंसान के पेचीदा तरीन मसाइल अब एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि अगर उसको अमीरुल मोमिनीन की दानाई और उनकी इल्म से मदद ना मिली अब ये मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। अगर वाज़ह तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो इंसान ने गुज़िश्ता 150-200 साल अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर बिजी रखा, उसने टेक्नोलॉजी को अपना हदफ बनाया और 150-200 साल में टेक्नोलॉजी में गैर मामूली तरक्की करने के बाद और टेक्नोलॉजी के तकरीबन तमाम बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक इश्यूज को सॉल्व करने के बाद अब एक बहुत बड़ा मसला है, उस मसले को टेक्नोलॉजी के तरीके हल नहीं किया जा सकता। اس مسئلے کا صرف ایک راستہ ہے کہ کسی منظم مستند نظام سے مدد حاصل کی جا سکے اور اس کا تعلق انسان کے آداب سے ہے۔ ایک زمانہ تھا جب انسان کی ساری کوششیں اس بات پہ تھی کہ لوگوں کی زندگیوں میں سہولت حاصل ہو، جہاں گرمی ہے وہاں سردی ہو جائے، جہاں سردی ہے وہاں بھی گرم ہو جائے، جو فاصلے ہیں وہ تیزی سے طے ہو جائے، جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ہو جائے۔ تقریباً 20ویں صدی پوری کی پوری انہیں تمام مسائل میں گزری ہے کہ بنیادی ترین مسائل جو انسان کے ہیں وہ حل ہو جائیں، فاصلے طے کر لیے جائیں، روابط مضبوط ہو جائیں، کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو جائے، کچھ بیماریاں بنیادی بیماریاں ان کا علاج ہو جائے، کچھ مالی مسائل لوگوں کے سامنے وہ مالی مسائل حل ہو جائیں۔ دنیا کی بہت بڑی ایک آبادی ان تمام مسائل سے گزر چکی ہے، ان کے لیے مسئلہ نہیں رہا۔ جہاں سردی ہے وہاں گرمی ہو سکتی ہے، جہاں گرمی ہے وہاں سردی کی جا سکتی ہے، دنیا کے فاصلوں کو گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے، بیماریوں کا منظم علاج کیا جا سکتا ہے۔ انسان کی زندگیوں میں جو بنیادی ترین مشکلات تھی آپ خود یہاں رہتے ہوئے احساس کر رہے ہیں آپ کو مشکلات نہیں ہیں۔ اب جب کہ یہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں، اب دو طرح کی مشکلات ظاہر ہو گئی۔ پہلی مشکل تو یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ انسان جس کے پاس کے سب کچھ ہے اب زندگی کے ساتھ اپنے گزارے، خاص کر ایک شدید نظم و ضبط کے ساتھ جو انسانوں کی زندگیوں پہ حاکم ہے۔ شاید اس ملک کے اندر اور بعض ملکوں کے اندر شاید کہیں کچھ چیزیں ہوں جو غیر متوقع پیش آ سکتی ہیں، انایکسپیکٹڈ ہونے پیش آ جائے۔ مثلاً کوئی پیدا ہوا، اس نے کچھ عرصے کے بعد کیا پڑھنا ہے، کیسے گزارنا ہے، یہ سب طے شدہ باتیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو اختیار اور آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ بالکل ڈیفائنڈ ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 25 فیلڈ میں سے کسی ایک فیلڈ کو چوز کرنے کا انتخاب ہو آپ کے پاس، لیکن وہ فیلڈز ڈیفائنڈ ہیں جن کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد زندگی میں کب کس موقع پر کن وسائل کو حاصل کرنا ہے، ان وسائل کو پے بیک کیسے کرنا ہے، کتنا ٹائم لینے میں لگے گا، کتنا ٹائم دینے میں لگے گا، مرتے دم تک آپ نے کیا کرنا ہے، سب کا سب ڈیفائنڈ ہے، اس پر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی اگر حقیقت میں پوچھیں تو بہت سارے ممالک کے اندر انسان بالکل کارخانوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں، کارخانوں کی طرح پروڈکشن کی بیڈ کے اوپر کیلکولیٹڈ سٹیپس کے اندر ان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور انہی کیلکولیٹڈ سٹیپس میں آتی ہوئی تبدیلیوں کے ساتھ ایک خاص پیکنگ میں ہوتے ہوئے وہ مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار ہوں گے، اور ایک خاص ٹائم کے بعد جس طرح مارکیٹ پہ پہنچنے والی ہر پروڈکٹ کا اختتام کی ایک ڈیٹ ہوگی، ان کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی، اس پر ختم ہو جائیں گے۔ ہم لوگ انسانوں کی زندگی میں میکینکس دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم لوگ میکینیکل ہیومنز بنتے جا رہے ہیں، اور ان میکینیکل ہیومنز کے سامنے بہت بڑا جو کوشچن کھڑا ہوا ہوا ہے وہ یہ کہ زندگی کا ہدف کیا ہے، ہم اصل کیوں ہیں پھر۔ اور میں نے عرض کیا یہاں پھر چاہے کچھ آپ کے اور ہمارے لیے کچھ چیلنجز ہوں جو ہمارے لیے ایک نئی سوسائٹی ہے اور ایک نیا طریقہ کار ہے، اور شاید یہاں پہ اتنا زیادہ ڈیفائنڈ چیزیں نہ ہوں، ورنہ بہت سارے ان کو بالکل ڈیفائنڈ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک۔ بس پہلی مشکل تو یہ آ رہی ہے کہ زندگی کا ہدف کیا ہے، اس کو انسانوں کو کہیں سے حل کرنا ہے، اور اس کے پاس ان کے پاس سوچ سکے جہاں سے یہ حل ہو سکے۔ اور دوسری مشکل ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ ہم انفرادی طور پر شاید کچھ چیزوں کو حل کر سکیں، معاشرتی طور پر جو بے نظمی ہے، سوسائٹی کے اندر جو پرابلمز ہیں، ان مشکلات کو کیسے حل کریں گے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمارے سامنے دنیا میں بہت اچھی طرح واضح ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے سامنے 6 ارب انسان ہیں، ان میں کم از کم 2 ارب انسان بھوکے سوئیں گے۔ کیا ٹیکنالوجی کی ساری پیچیدگی ان 2 ارب انسانوں کی بھوک کو حل کر سکتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں دنیا کے اندر دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، کیا اس مشکل کو ہم حل کر سکیں کہ تمام تر وسائل کے باوجود ایک ملک کے اندر جانوروں کا کھانا جتنا بنتا ہو अगर उतना इंसानों को मिल जाए तो दुनिया में कोई भूखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2 अरब भूखे हैं। इन 2 अरब इंसानों की भूख मिटाने के लिए बस इतना काफी है कि एक खास मुल्क में जो जानवरों का खाना और इंसानों को डाल दिया जाए तो बच जाएंगे वो, लेकिन ये नहीं हो रहा है। यानी एक मुल्क का मोटापे को कंट्रोल करने के लिए जो बजट है, अगर वो किसी एक बीमारी से लड़ने पे लग जाए तो फिर वो बीमारी दुनिया से खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका क्या हल है, इसे कैसे हल किया जाए? भाई आपने कहा पहले मुश्किल हमारी टेक्नोलॉजी की है, उसको हल करने के लिए 100 साल लगा दिए, 150 साल लगा दिए टेक्नोलॉजी को खास हासिल करके। अब एक और मुश्किल सामने आती है, इंसानों की जिंदगी गुजर क्यों रही है, जो बड़े मसाले उनको कैसे हल करेंगे? और बहुत सादा सी मिसाल मुझे नजर आई एक मौके के ऊपर कि अगर अमीर मोमिन की शख्सियत से मदद हासिल की जाए तो किस जगह पहुंच सकते हैं। सन 2001 में UNDP के अरब आबादी को डील करने वाले चैप्टर ने अपनी सालाना रिपोर्ट के अंदर अमीर मोमिन के मालिक अश्तर को लिखे हुए खत से कोटेशन लगाया, उनकी वेबसाइट पर मौजूद था, मैंने खुद देखा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अरब दुनिया से जो डील करने वाला चैप्टर था उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर अमीर मोमिन के उस खत से कोटेशन लगाए जो उन्होंने मालिक अश्तर के नाम तहरीर किया, और उन कोटेशन को लगाने के बाद एक अजीब जुमला लिखा, वो जुमला काबिल तवज्जो है। उसने लिखा कि अगर अरब वही कर लेते जो उनके लीडर ने 1400 साल पहले उनसे कहा था तो आज कुछ और होते, अगर अरब वही कुछ कर लेते जो उनके अपने लीडर ने, अरब लीडर ने 1400 साल पहले उनसे कहा था तो आज उनकी जिंदगी कुछ और होती। ये एक तसव्वुर की जगह है, एक सोचने की जगह है कि भाई दुनिया की मुश्किलात हैं, दुनिया की मुश्किलात को समझने वाले एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपके पास हल है। अब जरूरत है कि हम अपने मोमिन की शख्सियत को किसी तरीके से समझने की कोशिश करें, और उस सिलसिले में मैंने अर्ज किया दानिशवरों की अपनी जिम्मेदारी है, उलमा की अपनी जिम्मेदारी है, जो नहीं मानते इस्लाम उनकी अपनी जिम्मेदारी है, और हम और आप जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, हमारे सामने ये टॉपिक है, हमारी जिम्मेदारी क्या। मैं अगर उन लोगों की जिम्मेदारियों को आपके सामने बयान करूं तो उसका अमली नतीजा बहुत कम है कि मैं कहूं कि भाई वो जो काफिर हैं हम लोगों की इस्तेदा में, उनकी जिम्मेदारी अमीर मोमिन की शख्सियत के मुकाबले में क्या है, वो क्या करें। जो मिसाल के तौर पर उलमा और दानिशवर हैं वो क्या करें, उन सबको मैं छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ इस बात को देखता हूं हम और आप, और खासकर इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम मिसाल के तौर पर अपनी जिंदगियों में तालीम के उन मराहिल से नहीं गुजर सके कि जो एक दीनी तालिबे में मिसाल के तौर पर गुजर पाता है, एक आम आदमी जो जिंदगी गुजार रहा है, इसकी जिम्मेदारी अमीर मोमिन की शख्सियत के मुकाबले में क्या करार पाती है। चंद जुमला अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मुस्तनद इबादत से जुमला है कि जो हमारे लिए इस्तेनाद बनता है अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के मकाम और उनके मनसब को कबूल करने के लिए और उसकी पैरवी करने के लिए। आप खुद जानते हैं अगर किसी के साथ भी हमें कहीं गुफ्तगू करनी पड़ती है और वो पूछता है कि भाई क्यों आप अमीर मोमिन की शख्सियत की इस हद तक तअज़ीम करते हैं, क्यों आप उनकी खिलाफत बिला फसल के कायल हैं, तो मिन जुमला दलीलों में से एक दलील हम हदीस सहलैन करार देते हैं। मुस्तनद तरीन दलीलों में से दलील है वाज़ह मुहकम बिला शक व शुबा काबिले इस्तेनाद कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सहलैन किताब अल्लाह व इज्रती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिलु अबदा, अगर तुम इन दो से तमस्सुक करो कभी गुमराह नहीं होगे। वाज़ह रिवायत है अहले तसन्नुन के मसानी के अंदर भी मौजूद है اور الحمدللہ تشیعوں کے مسانید کے اندر بھی مستند کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ کی توجہ صرف ایک لفظ کی طرف دلوانا چاہتا ہوں, میں اس کی سندیت میں نہیں جاؤں گا جس کی گفتگو آپ یقیناً پہلے بھی بہت دفعہ سن چکے ہوں گے, اور نہ میں اس کے الفاظ اور لغات کی تشریح میں جاؤں گا, لیکن صرف ایک لغت سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا, اور وہ لفظ ہے تمسک کا. اللہ کے رسول نے واضح طور پر ارشاد فرمایا, ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا, اگر تم ان دو سے تمسک کرو گے ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. میں صرف ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں, اس تمسک کا مطلب کیا ہے, کس چیز کو میں کہوں گا کہ یہ تمسک ہے؟ چند مقال عرض ہوں گے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد.
یقیناً اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بات کہی ہے,
तो मुझे अल्लाह के नबी के सामने जवाब देना है, वो मुझसे पूछेंगे, मैंने कहा था अगर दोनों में तवस्सुल करो तो कामयाब होगे, तुमने दोनों में तवस्सुल किया, और मुझे अल्लाह के नबी के सामने मुदल्लल जवाब देना है कि हाँ अल्लाह के नबी मैंने दोनों में तवस्सुल किया। आप अपनी जिंदगी के अंदर इसका जायजा जरूर लीजिए कि आप दोनों में तवस्सुल कैसे कर रहे हैं। अब उस तवस्सुल का मतलब क्या है, मैं इस गुफ्तगू से आगे बढ़ते हुए इस पे दोबारा आ रहा हूं जिस पे मैं कोशिश कर रहा हूं, तमस्सुक का मतलब क्या है। बाद अवकात और बहुत दफा ऐसा होता है, जैसे कि मैंने शुरू में चंद दिन आपकी खिदमत में अर्ज किया कि कोई इस्तिलाह हमारे यहां मशहूर होती है, लोगों के दरमियान बहुत मारूफ है लेकिन मालूम नहीं होती, मजबूर होती है, मालूम नहीं होता लोगों को इसका मतलब क्या है। मैंने आपके खिदमत में इब्तदाई अंजाम में मिसाल पेश की कि कुर्बतन इलल्लाह ये इस्तिलाह लोगों के अंदर मशहूर है, इंतहाई मारूफ है, लेकिन कोई पूछे इसका मतलब क्या है तो मालूम नहीं होंगे कि वाकई कुर्बतन इलल्लाह का सही माना क्या हो सकता है। और इस खातिर मैंने आपके खिदमत में कुर्बतन इलल्लाह के माने तफसील से अर्ज की। अब मैं इसी काम को तमस्सुक के साथ अंजाम देना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे डर ये है कि तमस्सुक का मतलब मशहूर है, मारूफ है इस्तिलाह, लेकिन मालूम नहीं, मालूम नहीं है। चंद मिसालों से इसकी वजाहत कर लेते हैं और खासकर अमली मिसालों से हम इसको हासिल करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं हर उस जगह इस काम को अंजाम देने की कोशिश करता हूँ जहां पर अहले बैत की मोहब्बत से भरे हुए दिलों को देखता हूँ, जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, जिन दिलों में हुब अहले बैत है ही नहीं, उनसे तवस्सुल की गुफ्तगू करने से क्या हासिल है, उनसे क्या तवस्सुल की गुफ्तगू करें। लेकिन जहां अहले बैत के चाहने वाले मौजूद हैं, उनके नाम पर जान देने की ख्वाहिश करने वाले मौजूद हैं, वहां पर इस गुफ्तगू का इम्कान मौजूद है। कैसा है मोहतरम, हम तवस्सुल पे मुवस्सफ हैं, हमें जिम्मेदारी भी है कि हमें तवस्सुल करना है। तवस्सुल का मतलब क्या है, मैं चंद मिसालें की खिदमत में अर्ज करूंगा। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद कोशिश कर रहा होता हूं कि सादा तरीन मिसालों के जरिए से इल्मी पेचीदगियों में जाए बगैर मामले को हल कर लिया जाए। एक रास्ता ये होगा कि हम अरब लुगत में जाएं और जिसको हम अरबी जबान की लुगत शनासी के लिए इंग्लिश में कहते हैं लेक्सिकोग्राफी, इस इल्म का सहारा लें जिसको हम अरबी और फारसी में लुगत शनासी कह सकते हैं। हम ज्ञान देखेंगे इस लुगत शनासी के इल्म में तमस्सुक का लफ्ज कहां से आया है, किन किन शुआरा ने तमस्सुक के लफ्ज को किन किन मानी में इस्तेमाल किया है, मैं इस काम में नहीं जाऊंगा, वो हमारे काम के तरीकेकार से भी बाहर है और लोगों की तवानाइयों से भी किसी हद तक बाहर है। मैं चंद सादा से सवाल और मिसालों के जरिए से मुश्किल को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मसलन मैं आपकी खिदमत में सादा से एक बात अर्ज कर रहा हूँ, आपने बेहमदिल्ला उर्दू जबान से अरबी जबान की कुर्बत को आप जानते हैं, अरबी जबान से बहुत नजदीक है उर्दू जबान, लिहाजा अरबी जबान के बहुत सारे अल्फाज उर्दू जबान में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। ये जितने भी मैंने अल्फाज कहे, अल्फाज कसरत इस्तेमाल, ये सब अरबी उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये अरबी जबान की उर्दू से नजदीकी की अलामत है। सिर्फ एक मुश्किल है, अरबी जबान में कुछ गहराइयां हैं, वो गहराइयां उर्दू जबान में लुगत की मुंतकली पर मुंतकिल नहीं होती, वो मुंतकिल नहीं होती। मसलन बहुत दफा ऐसा होता है कि लफ्ज अरबी से निकला है, उर्दू में आया है, लेकिन लफ्ज की गहराई उर्दू जबान में नहीं आ सकती, वो गहराई नहीं आ पाई, अरबी में है, अरबी बोलने वाला बहुत अच्छी तरह जानता है। मिसाल के तौर पर क्यों ही मिसाल में अर्ज करूं अरबी की गहराई के हवाले से, आपने अपनी जिंदगी में यकीन ये मंजर देखा होगा कि कोई परिंदा जमीन से यूं जरा सा भागता है फिर उड़ता है, اور اڑنے کے بعد مختلف مدارج مراحل کو طے کرتے ہوئے پھر دوبارہ زمین کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. یوں ہی حساب لگاتے ہیں کہ عربی زبان میں اس بات کو بتانے کے لیے کہ پرندہ کھڑا تھا, اس نے حرکت کی, وہ کچھ ہلا اور اٹھا اور اڑا اور ساکت ہوا اور پھر اترنے لگا اور زمین پہ اترا اور جا کے کھڑا ہو گیا, اس کو بیان کرنے کے لیے 20 سے زیادہ لغات موجود ہیں عربی زبان میں. 20 سے زیادہ لغات موجود ہیں. اگر آپ نے جس پرندے کو بیان کرنا ہے اس نے ابھی پاؤں پر کھولے اڑنے کے لیے کھول رہا ہے, اس کی الگ الگ لغت ہے. اگر وہ چلنا شروع ہوا ہے پروں کو کھول کر, اس کی لغت الگ ہے. اب اس نے شروع میں پروں کو پھڑپھڑانا شروع کیا تاکہ وہ خود پرواز کرے, اس کی لغت الگ ہے. پھر جب پاؤں کو سمیٹ لیتا ہے اور پروں کو تیزی سے مار رہا ہوتا ہے, اس کی لغت الگ ہے. ہر مرحلے کی لغت الگ ہے. 20 سے زیادہ لغات استعمال کر کے عربی زبانی بولنے والا یہ بتا سکتا ہے کہ پرندے نے اڑنا شروع کیا اور کس کس حالت سے ہوتا ہوا پرندہ نیچے بیٹھ گیا. اچھا میں اگر اردو زبان میں کوشش کروں کتنے الفاظ بیان کر دوں گا یہاں, میرا اپنا خیال ہے ٹیکنیکلی 5-6 سے زیادہ الفاظ نہیں لا سکوں گا. یہ مصحف کی کمیاں ہیں, یہ ہمارے مشکل ہے. اس کے باوجود بالآخر عربی زبان سے ہم کچھ نزدیک ہیں, کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. مثلاً اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں تمسک کے حوالے سے جو کچھ بھی آتا ہے اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے. مثلاً اب میں مثال پھر آپ سے کچھ پوچھتا ہوں. مثلاً فرض فرمائیے یہ میرا ایک ہاتھ یہاں پر ہے اور ایک ہاتھ یہاں پر ہے. اگر میں نے اپنے ہاتھ کو یوں کر کے لگایا اور علیحدہ کیا, آیا اس کو تمسک کہوں گا میں؟ یہ تمسک ہے. اس کے لیے ہم اردو زبان میں چھونے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ تمسک نہیں کہہ رہا ہے. آپ نے چھو لیا ہے بس, یہ تمسک نہیں. اچھا اگر میں ہاتھ کو یہاں رکھوں, اپنا ہاتھ یہاں پہ لاؤں اور نزدیک لا کر یوں ساتھ ساتھ رگا کے چھوڑ دوں, اے اس کو تمسک کہہ دیں گے تو ہم کہیں گے کہ چھوا ہے اور متصل ہوا ہے لیکن تمسک نہیں ہوا. چھوا ہے, ٹچ کیا ہے, ٹچ کر کے یہیں رہ گیا ہے, دونوں لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, اس کو اتصال تو کہہ سکتے ہیں لیکن تمسک نہیں کہہ سکتے, متصل ہے لیکن تمسک نہیں. اچھا ایسا ہوا کہ میں نزدیک لایا ہاتھ کو, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو میں نے پکڑ لیا, صحیح ہے. کسی بھی وقت یہ بھی چھوڑا سکتا ہے, کسی بھی وقت میں بھی چھوڑا سکتا ہوں, یہ تمسک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ تھامنا تو ہوگا, پکڑنا تو ہوگا لیکن تمسک ابھی بھی نہیں. تمسک کسی کہیں گے؟ میں نے چار لوگوں نے آپ کی خدمت میں اشارت عرض کر دی. مثلا میں یوں تمسک کہوں گا, مثال کے طور پر مثلا فرض فرمائیے کہ میں ایک جگہ کے اوپر ہوں, نیچے بہت زیادہ گہرائی ہے, اگر گروں تو موت یقینی ہے اور میں نے کسی ایک جگہ کو تھاما ہوا ہے, ایسا تھاما ہوا ہے کہ میری زندگی اور موت اس کے اوپر بندی ہوئی ہے, اس کو میں کہوں گا میں نے تمسک کیا ہوا ہے. یہ تمسک کیا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز کو پکڑا ہوا ہے کہ پوری طاقت لگا کر اپنے جسم کی اس چیز کو مجھے تھامنا ہے, اور اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑ گیا تو میری موت یقینی ہے. میں اس کو کہوں گا یہ ہوگا تمسک. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اگر آپ کوئی اور کام بھی کرنا چاہیں تو کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو اس کے जो इससे टकरा के चल जाए। बस आप एक हाथ से पकड़े हुए हैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, दूसरे हाथ से आपने गिलास पानी का पी ले, ये तमस्सुक से सब चल जाएगा क्योंकि आपने उस हाथ को नहीं छोड़ा। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूं, कुछ और कर लूं, दोनों हाथों से छोड़ दूं, अब ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके नतीजे में मौत आ जाए। तमस्सुक ऐसी किस्म की कैफियत है। अगर आपको ये तमस्सुक समझ में आता है, अब मैं तमस्सुक के कुछ दर्जात के ऊपर बात करना चाहूंगा। ये तमस्सुक हासिल कैसे होगा? आपने तमस्सुक समझ लिया कि तमस्सुक ये होता है, छूना नहीं होता, मुंतसिर करना नहीं होता, पकड़ना और थामना भी नहीं होता। तमस्सुक अपनी जिंदगी के बचाव के लिए किसी के साथ रिश्ते को जोड़ लेना होता है। अब मैं आपसे तमस्सुक की कैफियत के ऊपर चलूंगा। दुरूद भेजो मोहम्मद
सलाम करें।
تمسكه ورا يمين بقى. ما يستحق تمسكه ورا. میرا نام شبیہ ہے اہل بیت کے نام سے، ایک تمسک ہو گیا. اچھا آپ خود انصاف سے بتائیے گا، یہ تمسک میرا تمسک ہے یا میرے والدین کا تمسک ہے؟ اس میں میرا کون سا ہنر ہے؟ یہ تو میرے والدین کا احسان ہے کہ اس نے انہوں نے مجھے ایک ایسا نام نصیب کیا ہے جو اہل بیت کے نام سے شبیہ ہے. تو تمسک میرا نہیں ہے، تمسک ان کا ہے، انہوں نے تمسک کیا ہے. اس میں میری ذات کا کوئی ہنر نہیں ہے. ہاں مجھے فائدہ نہیں کیا اہل بیت کے نام کے ہونے کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے، کہ انہوں نے اہل بیت سے تمسک کرتے ہوئے میرا نام ایسا رکھا، مجھے فائدہ مل گیا، میں ان کے نام سے شبیہ ہوں. لیکن اس میں میرا کوئی تمسک نہیں ہے، تمسک ان کا ہے بھائی، بس اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اچھا اگر میں نے اپنے بچے کا نام فرا رکھا جو اہل بیت کے نام سے نزدیک ہے، میں نے بھی سارے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھے، تو چلو میں نے تمسک کر لیا، میں نے اپنے چاروں بچ بیٹوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھے، چلو میں نے تمسک کر لیا. اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ میں نے اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے نام پہ رکھا، یہ وہی تمسک ہے جو اللہ کے نبی نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا؟ اس کے لیے کافی ہے؟ آپ یہ کہیں گے فوراً جواب میں اس کے راہ میں تو ہیں لیکن اس کے لیے کافی نہیں. آپ یہ کہیں گے ہاں یہ تو نام آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھے، یہ تمسک کے سلسلے میں پہلا قدم تو ہو سکتا ہے لیکن تمسک کے لیے کافی نہیں ہوگا. اب میں آپ سے پھر عرض کروں گا، پھر کیا کافی ہوگا؟ میں نے بچوں کا نام اہل بیت کے نام پر رکھ دیا، کیا یہ میری زندگی میں تمسک کے لیے کافی ہے؟ آپ نے کہا پہلا قدم تو صحیح ہے، کافی نہیں. تو میں ایک قدم اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں میرے بیٹے نے کہا مثلا کہ بھائی مجھے سالگرہ منانی ہے، میں نے کہا بھائی ان دنوں سالگرہ نہیں منایا جا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بھائی عزا کے دن، عزا کے دن ہے، اب سالگرہ نہیں منایا جا سکتا. کس کی عزا کے دن ہے؟ میں نے اس کو بتایا ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کی عزا کے دن ہے، عزا کے دنوں میں سالگرہ نہیں مناتے. تو اس نے کہا یہ آپ کیوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے تمسک کرتے ہیں، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، جب وہ غم مناتے ہیں ہم بھی غم مناتے ہیں. یہ تمسک کا ایک انداز، جب وہ خوش ہوتے ہیں ہم بھی خوش ہوتے ہیں، جب وہ میلاد کرتے ہیں ہم بھی میلاد کرتے ہیں، جب ان کی شہادت کی شب رات آتی ہے، دن آتا ہے، ہم بھی شہادت کے موقع پر غم منا لیتے ہیں. یہ ہمارا تمسک کا ایک انداز ہے. اب میں پھر ایک بڑا سوال، وہی سوال دوبارہ دوہرا رہا ہوں، آیا یہ اس تمسک کے لیے کافی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اس تمسک کے لیے یہ کہ میں عید کے دن عید مناؤں، غم کے دن غم مناؤں، باقی جو مرضی آئے کروں، یہ کافی ہے تمسک کے لیے؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ اچھا اب میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بھائی سال میں 365 دن ہوتے ہیں انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر میں 355 دن ہوتے ہیں، چاند کی بیس پہ جو چلتا ہے اس میں 365 دن ہوتے ہیں، سورج کی بیس پہ جو چلتا ہے اس میں 365 دن ہوتے ہیں. 355 دنوں میں سے 70 دن آپ غم کے نکال دیجیے، غم کے نکال دیجیے، 28 دن اور نکال دیجئے چہارتا معصومین کی ولادت اور شہادت کی مناسبت سے، البتہ کچھ اسی میں آ جاتے ہیں، جیسے خود سید الشہداء کی شہادت اس میں آتی ہے، چوتھے امام کی بھی آتی ہیں کچھ تاریخیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں 28 دن اور نکال دیجئے، تو 70 دن آپ نے غم کے نکالے، 28 اوپر سے اور نکال دیجئے، گویا 30 کر لیتے ہیں، 100 دن ہو گئے. 100 دن ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غم، 255 دن آزاد، تمسک کے لیے کافی ہے. اچھا وہ جو 100 دن غم پہ غم اور خوشی میں خوش، وہ بھی کتنے وقت میں؟ رات میں ایک گھنٹہ، رات میں ایک گھنٹہ، دو گھنٹے لگا لو بھائی، جب یہاں پر آپ خود تصور کرنا ہے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں سٹی میں, جب یہاں پر مثال کے طور پر فرض کیجیے 13,000 کی تاریخ آئے جو بہت بڑی تاریخ ہے, بہت بڑی تاریخ ہے, کتنا گھنٹہ دیں گے آپ؟ 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اس سے کیا دیں گے؟ یہی ہوگا نا. اور اگر کوئی چھوٹی تاریخ آئی تو اس میں شاید کوئی وہ بھی نہیں دے گا, آپ تو 5 گھنٹہ دے دیں, آپ تو شاید زیادہ دے دیتے ہیں, اور بہت سارے سینٹر ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں فرض کریں آپ نے پورے 100 دن دے دیے, 70 دن عزا کے اور 28 دن ولادت اور شہادت کی تاریخ ہوں گی, ملا کے 100 دن ہوں گے, 100 دن آپ نے دے دیے اور ہر دن میں 4-4 گھنٹے دے دیے, تو ہو گئے سال کے 400 گھنٹے. یہ تمسک کے لیے کافی ہے, وہ تمسک ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ماں ان تمسک تم بے ہما لن تزلوا ابدا, وہ تمسک ہو گیا. ظاہر ہے کہ آپ خود کہہ رہے کہ نہیں ہوا. اچھا ایک اور کام کر لیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں چیز کھانا حلال ہے, میں نے کہا فلاں چیز کھانا حلال ہے, انہوں نے کہا فلاں چیز کھانا حرام ہے, کھانے پینے کے اصولوں میں ان کی بات مان لی, یہ تمسک کے لیے کافی ہے. میں چاہوں آپ کا ذہن خود سوچے, ہم نے کتنے مراحل کو طے کیا آپ کے سامنے, ہم نے کہا بھائی میں نے اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھے, یہ تمسک کے لیے کافی ہے؟ آپ نے کہا اچھی بات ہے لیکن تمسک کے لیے کافی نہیں. میں نے کہا میں ان کی خوشی میں خوش تھا, ان کے غم میں غم تھا, اس پورے کام کے لیے کتنے گھنٹے چاہیے؟ سال کے 400 گھنٹے. یہ تمسک کے لیے کافی ہے؟ آپ نے کہا نہیں, اچھا تو ہے کافی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی وہ فلاں گوشت حلال کہتے تھے, میں نے حلال کر دیا, انہوں نے کہا تھا فلاں حرام ہے, میں نے حرام کہہ دیا, یہ تمسک کے لیے کافی ہے؟ بھائی یہ سب کافی ہے, اگر اتنا کافی ہے تو اس کا مطلب ہم نے تمسک کر لیا, الحمدللہ معاملہ ختم ہو گیا. اور اگر یہ کافی نہیں ہے تو جو ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ جو تمسک تھا وہ کیا تھا؟ ایسا تھامنا تھا جس میں ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں آتا تھا. تمسک تو وہ تھا, ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں آنا تھا. اس تمسک کے لیے کیا تعبیر کروں؟ اب میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. چند سوالات میں نے آپ کے ذہن میں ڈالے تاکہ آپ ان سوالات کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس بات کے اوپر تیار کر سکیں کہ آیا واقعا تمسک کے لیے اتنا کافی ہے یا تمسک کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. اب میں ایک اصول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کے وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے درود بھیجے گا محمد والے محمد. تمسک کی حقیقت کو دیکھوں جس میں ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ میرے لیے مہلک ہے, مجھے ہلاک کر دے گا, تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پوری زندگی کو ایسا گزارنا کہ کوئی لمحہ اہل بیت کے ارادے کے خلاف نہ جائے, یہ تمسک کہلائے. زندگی ایسی گزارے کہ اس زندگی کو اگر اہل بیت کے اصولوں کے سامنے رکھا جائے تو اس میں اہل بیت کے اصولوں کے مقابلے میں کوئی چیز نہ ہو, جو انہوں نے پسند کیا ہو وہ ہم پسند کریں, جو انہوں نے ناپسند کیا ہو وہ ہم ناپسند کریں. یہ تمسک سمجھ میں آتا ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو, ورنہ آپ کو تصور کریں وہ جن لوگوں نے قطعاً اس جملے کی مخالفت کی ہے, جن لوگوں نے قطعاً اس جملے کی مخالفت کی ہے انہوں نے بظاہر احترام میں کمی نہیں کی, ظاہری احترام بہت کر رہے ہیں, آپ خود جانتے ہیں ظاہری احترام کر رہے ہیں, لیکن اندر سے مشکل کیا ہے؟ اندر سے تقسیم کی ہے. تقسیم کیا کی ہے؟ کہا تقوی پرہیزگاری میں انہیں قبول کریں گے, اہم معاملات میں قبول نہیں کریں گے. زندگی کے اہم معاملات کے اندر ان کو قبول نہیں کریں گے, یہ انہوں نے تقسیم کی ہے. اور ہم نے کہا یہ تمسک کے خلاف ہے. تمسک یہ ہوگا کہ جو اہل بیت کہیں گے وہی قبول ہوگا, جو پسند کریں گے وہ ہم پسند کریں گے, جو وہ ناپسند کریں گے وہ ہم ناپسند کریں گے. یہ ہمارے تمسک کی علامت ہوگی. ایزان محترم اہل بیت اتھارت علیہ السلام کو منتخب ہونے کے لئے اور اس بات کے اعتقاد کے ناطے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں اہل بیت کا تمسک چاہیے. ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، آیا ہم متمسک ہیں؟ آیا ہمارا تمسک پورا ہو رہا ہے؟ اگر ہمیں احساس ہو کہ ہاں ہمارا تمسک پورا ہے، جو انہوں نے چاہا تھا وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہا ہے وہ کوئی مجبوری ہے، ایسی مجبوری جو ہماری توانائی سے باہر ہے. اور آج کل کی دنیا اس ٹائپ کی مجبوریوں کی دنیا ہے. کچھ مجبوریاں لاحق ہیں جو انسان کو نہیں کر پائے جو کرنا چاہتا، لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی مجبوری نہیں ہے. 100% میرے ہاتھ میں، اس جگہ پر میں کیا کر سکتا، اس جگہ پہ میں کیا کر سکتا. بہت سارے دوست احباب اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کرتے ہیں، یہاں پر بھی یقین ہوتا ہو. مثلا وہ کہیں گے ہم ظہر عصر کی نماز اپنی جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی کہتا ہے ہمیں تقیے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی کہتا ہے ماحول خراب ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جگہ نجس ہوتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں چلو ظہر عصر کی نماز میں تو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں تمہارے لیے، تم گھر آ کے دیر سے پڑھ لو. یہ بتاؤ فجر کی نماز پڑھنے نہ پڑھنے میں کیا جا رہا ہے؟ وہاں تو کوئی ماحول اور رکاوٹ کا معاملہ ہے ہی اپنے گھر کے اندر. وہاں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ نیند رکاوٹ ہے. زور اثر کے لیے مشکل تھی نا کہ آفس میں ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہاں پاکی نہیں ہوتی، وہاں طہارت نہیں ہوتی، وہاں یہ نہیں ہے وہاں نہیں ہے. فجر میں کیا مشکل ہے؟ سب سے مشکل ہے ہم تمسک کو طے نہیں کر پا رہے. ہم نے کتنا تمسک کرنا، اور اگر میں اس پوری شب میں اتنی دیر تک وقت لگانے کے بعد آپ کی خدمت میں بس ایک نقطے کو عرض کر سکا کہ آپ میرے بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ نے تمسک کرنا. ایسے مطلب شب ضرورت ہے میرے لوگوں میں، وہ پہلی عظیم شان شخصیت جس سے ہم نے تمسک کرنا ہے وہ امیر المومنین کی شخصیت ہے. اور ہم جانتے ہیں اس عظیم شان شخصیت نے ہمیں تمسک کی راہ دینے کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں. یعنی اگر کوئی امیر المومنین کی قربانیوں کو شمار کرنے لگے، امیر المومنین کے ایثار کو شمار کرنے لگے، تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ پھر دنیا میں کوئی مثال اس کے مقابلے میں موجود نہیں. بچپن سے لے کے شہادت تک ہر مرحلہ وہ مرحلہ ہے جہاں امیر المومنین قربانیاں دے رہے ہیں. اور عیسائی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کچھ انسانوں کو کمال تک پہنچانا. امیر المومنین کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ لوگوں نے سلمان فارسی بننا ہے، کچھ لوگوں نے ابو ذر بننا ہے، کچھ لوگوں نے میسر بن عمار بننا ہے. اور ہر دور میں ان لوگوں نے بنتے رہنا، اس سے امیر المومنین قربانیاں دیتے. آپ تصور فرمائیے امیر المومنین کی قربانیاں کیا ہیں. اگر کوئی ظاہری طور پر دیکھے تو وہ کہے گا کہ جنگ خندق میں جب کوئی نہیں جا رہا تھا تب امیر المومنین گئے، یہ ان کی قربانی. کہ جب اس دشمن خدا نے للکارا تو انسانوں میں کوئی موجود نہیں تھا جو جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جاؤ تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا. راوی روایت کرتا ہے کہتا ہے سب لوگ ایسے خاموش ہو گئے جیسے ان کے سروں کو پرندے بیٹھے ہوئے، کسی کے اندر جرات نہیں تھی. امیر المومنین نے ایک دفعہ اٹھنے کا ارادہ کیا، اللہ کے رسول نے کہا تم اٹھ جاؤ، کوئی اور ہے جائے. اور جب تیسری دفعہ فرمایا پھر مولا امیر المومنین تشریف لے گئے. کوئی ممکن ہے کہ یہ قربانی تھی، یہ ایثار تھا. امیر المومنین نے اس کو قربانی تعبیر نہیں کیا، امیر المومنین اس کو قربانی تعبیر نہیں کیا. اگر کسی نے امیر المومنین سے پوچھا آپ کے نزدیک قربانی کیا تھی، امیر المومنین کی قربانی آپ کے سامنے ہیں. میں بار بار اشارہ درج کر رہا ہوں، شب ہجرت سونا امیر المومنین نے نہیں کہی میری قربانی تھی. جنگ بدر کے اندر جب اللہ کے رسول کا کوئی پناہ گاہ نہیں رہی تھی، امیر المومنین پناہ گاہ بن کے سامنے ہوئے، ہم نے یہ قربانی نہیں دی. احد کا تذکرہ نہیں کیا, کسی جنگ کا تذکرہ نہیں کیا, اگر آپ نے مومن نے تذکرہ کیا تو کیا تذکرہ کیا؟ انہوں نے اپنی کس قربانی کو قربانی کہا؟ تو میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا, امیر المومنین ایک موقع پر بنت رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے بنت رسول میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں, لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. امیر المومنین کی قربانیاں جسم میں بھی اتنی ہیں کہ شمار نہ ہو سکیں, لیکن امیر المومنین کی اصلی قربانیاں وہ ہیں جو امیر المومنین کی تنہائیوں میں تبدیل ہوئی. ان کی تنہائیوں میں ان کی قربانیاں نظر آتی کہ جب مدینے کے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے اور کوئی نہیں ہوتا تھا جو بات سن سکے, تو کہیں پر کھوؤں کے اندر امیر المومنین اپنی باتوں کو کہا کرتے تھے. یہ امیر المومنین کی قربانی. اور سب سے بڑی قربانی امیر المومنین نے اس روایت کے اندر بیان کی, چند لوگ جمع ہوئے کہیں بیٹھے ہوئے, انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ اے علی ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے سخت وقت کون سا ہے. امیر المومنین نے پوچھا تم بتاؤ تمہاری زندگی میں سخت وقت کیا ہے؟ کسی شخص نے کہا کہ میں نے کسی موقع کے اوپر اپنے اوپر غربت دیکھی, میں پیسے پیسے کا محتاج ہو گیا, یہ میرے لیے سخت وقت تھا. کسی نے کہا کہ میں کسی موقع کے اوپر دشمن کے سامنے تنہا رہ گیا, یہ میرے لیے سخت وقت تھا. مختلف لوگوں نے اپنی مختلف سختیوں کو بیان کیا. اس کے بعد ان میں سے ایک شخص کہتا ہے ابو الحسن آپ بتائیے سخت وقت کون سا تھا, آپ کی زندگی میں سخت وقت کون سا تھا؟ امیر المومنین نے ایک عجیب روایت بیان کی, ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا کہ کوئی تمہاری زوجہ کو مار لے اور تم کچھ نہ کر, کوئی بنت رسول اللہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو, اور میں یہ زندگی کے ساتھ ہوں. امیر المومنین نے اس کو عیسیٰ تعبیر کیا, اس کو قربانی تعبیر کیا, اور میں نہیں جانتا کہ یہ مصیبت اگر امیر المومنین کے لیے اتنی بڑی مصیبت تھی تو نہیں معلوم بی بی زینب و ام کلثوم کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی. قابل تصور نہیں ہے کہ کوئی امیر المومنین کے اندر گھس کر اس جرم و جنایت کو انجام دے رہا ہے اور مولا امیر المومنین صرف اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کی خاطر صبر فرماتے ہیں, اس مصیبت کو جھیل جاتے ہیں. امیر المومنین نے اپنی زندگی مصیبتوں میں گزاری, مشکلات میں گزاری. اگر آج کی شب میں کوئی تصور کرے مولا امیر المومنین وہ عظیم الشان ہستی ہے جو اللہ کی دیدار کے لیے بےتاب ہے. ایسا محترم ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے افطار کیا, چشم تصور میں سوچیں مولا امیر المومنین بھی ام کلثوم کے گھر تشریف فرما. آج کی شب عجیب شب, وہ جو یتیموں کا پالنے والا ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے, وہ جو اللہ کی راہ میں شمشیر چلانے والا ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے, وہ جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے جس نے دنیا کو اپنے علم سے سیراب کیا ہے وہ دنیا سے جانے والا ہے. بی بی ام کلثوم کے گھر افطار پہ تشریف فرما ہے, بی بی ام کلثوم نے ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہے, ایک روٹی رکھی ہے اور نمک رکھا ہے. امیر المومنین افطار کے اس دسترخوان کو دیکھتے ہیں اور ام کلثوم سے کہتے ہیں ام کلثوم تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے دو سال اکٹھے نہیں کھائے, تمہارے باپ نے دو کھانے اکٹھے نہیں کھائے. بی بی ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا, امیر المومنین نے دودھ کو علیحدہ کیا, اس روٹی اور نمک سے افطار کیا. افطار سے فارغ ہونے کے بعد عبادتوں کے اندر مشغول ہوئے. بی بی ام کلثوم روایت فرماتی ہیں کہتی ہیں میرے والد
कुछ दिन इबादतें करते थे, सहन में आते थे, आसमान को देखते थे और कहते थे खुदा की कसम यही हो रहा है, खुदा की कसम यही हो रहा है। खसारे शेख सदूक, शेख सदूक की किताब है, खसारे शेख सदूक के अंदर एक रिवायत मौजूद है, एक यहूदी मकाम मोमिन के पास आता है और कहता है अली आप कहते हैं कि आप वसी रसूल हैं, अमीर मोमिन फरमाए मैं वसी रसूल हूं, कहो वसी रसूल के इम्तिहान कितने हैं, अमीर मोमिन फरमाते हैं या अखर यहूद ऐ मेरे यहूदी भाई मैं तुझे बताता हूं कि वसी रसूल के इम्तिहान कितने हैं। फिर अमीर मोमिन ने फरमाया फरमाया सात इम्तिहान ऐलान नबूवत से पहले हैं, सात इम्तिहान हिजरत से पहले हैं और सात इम्तिहान हिजरत के बाद। वो यहूदी कहता है कि मजीद तफसील इरशाद फरमाएंगे, मौला अमीर मोमिनीन को सात इम्तिहान बताते हैं जो ऐलान नबूवत से पहले हुए, फिर वो सात इम्तिहान बयान फरमाते हैं जो हिजरत से पहले हुए, फिर वो सात इम्तिहान बयान फरमाते हैं कबले इख्तिलाफ तफसील के साथ कि जो नबी की वफात के बाद अंजाम पाए। उसके बाद जब सारे इम्तिहान को बयान कर देते हैं तो एक इम्तिहान छोड़ देते हैं, यहूदी कहते हैं आपने सारे इम्तिहान को बयान कर दिया, आखिरी इम्तिहान कौन सा है? फरमाया आखिरी इम्तिहान ये है कि मेरी सफेद दाढ़ी मेरे खून से खसा हो गई है। फरमाया आखिरी इम्तिहान बाकी है, मैंने मसाइल के सारे इम्तिहान दे दिए हैं, बस एक इम्तिहान बाकी है कि मेरी दाढ़ी मेरे खून से खसा होना बाकी है। वो यहूदी सुनता है अमीरुल मोमिनीन उस शख्स पर अनुमोदन कुलसुम के घर बार बार सहन आते हैं, फरमाते हैं खुदा की कसम यही वो शब है जब मेरी दाढ़ी मेरे कौन से कजा होनी है। उम्मे कुलसुम अपने वालिद की बेताबी को मुशाहिदा फरमाती हैं, अपने वालिद से इसरार करती हैं कि मौला बयान फरमाइए आज की शब कैसी शब है। अमीरुल मोमिनीन तआम्मुल फरमाते हैं, वो सरसर इबादत में मशगूल रहते हैं यहाँ तक कि सहरी का वक्त आ जाता है। जब सहरी का वक्त आता है उम्मे कुलसुम देखती है वालिद की हालत अजीब है, बेताबी बढ़ती चली जा रही है, इमाम हसन हुसैन को सलाह करती हैं, इमाम हसन हुसैन के घर के ऊपर तशरीफ लाते हैं, अमीर मोमिनीन बयान फरमाते हैं कि मैं शहादत के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने खुदा से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, और अजीब वाकया पेश आना शुरू हो जाते हैं। एक मौके पर सहन तशरीफ लाते हैं, कुछ मुर्गाबियां खड़ी होती हैं, वो सब जानवर जमा हो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन के सामने आ जाते हैं, गोया अमीरुल मोमिनीन के रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं। उम्मे कुलसुम पूछती है बाबा ये क्या माजरा है? फरमाते हैं ये जानवर समझ रहे हैं अभी कहां जा रहा है, ये जानवर जानते हैं कि मैं मकसद की तरफ जा रहा हूं। बीबी आने बीबी उम्मे कुलसुम इरशाद फरमाती है बाबा अगर ये मकसद ही है तो क्या बेहतर नहीं है कि आप ना जाएं। इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, अपने बाबा से इसरार करते हैं कि बाबा हम आपकी जगह नमाज पढ़ाएंगे आज। फरमाते तुम्हें अपने बाप के हक की कसम घर के अंदर बैठना, अपने बाप के हक की कसम जब तक निदा ना आए घर से बाहर ना निकलना। इमाम हसन हुसैन बीबियों में कुछ के घर रुक जाते हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा की तरफ रवाना होते हैं, मस्जिद कूफा में दाखिल होते हैं, इब्ने मुल्जिम को मस्जिद के अंदर पाते हैं, वो उल्टी करवट सो रहा था, उल्टा हुए में सो रहा था, अपने जिस्म के नीचे शमशीर छुपाए हुए था, वो शमशीर जिसको इसने जहर के अंदर गार्ब किया हुआ था। एक मौके पे इब्ने मुल्जिम को खड़ा करते हैं और कहते हैं नहीं जो तेरा इरादा है वो कर ले, और उल्टा ना सो के ये सोना गलत है, या सीधे तरीके से सो या करवट से सो, मैं कहूंगा मौला अमीरुल मोमिनीन की जात अजीब जात है, खुद शहादत की सब जा रहे हैं और लोगों को गुस्साह पर मकरूह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इब्न मुल्जिम खड़ा होता है, मौला अमीरुल मोमिनीन मीनार मस्जिद पे चले जाते हैं, अजान इरशाद फरमाते हैं, मौला की अजान ने एक अजीब तासीर दी, जब कूफा की मस्जिद से अजान देते थे कूफा के एक एक घर के अंदर अजान की आवाज आया करती थी, मौला अमीरुल मोमिनीन ने अजान इरशाद फरमाई, अल्लाहु अकबर बयान फरमाया। मैं कहूंगा बस जरा चश्मे तसव्वुर में उम्मे कुलसुम और बीबी ज़ैनब
قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ مولانا المومنین کا ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے پرچم امیر المومنین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. مانگ رہے ہیں اسے
Say, y'all say, y'all say, y'all say, y'all say.